الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب إعانة الرفيق. حضرت امام مصنف علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں, اعانت الرفیق. اعانت الرفیق ساتھی اور دوست کی اعانت کرنا, مدد کرنا. اور مسائل اور آداب چل رہے ہیں سفر کے, تو یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کی بہت تاکید بھی بیان فرمائی ہے اور ترغیب بھی خوب دی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تعام الواحد یکفل اثنین, ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے. اس میں یہی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ کی اگر ملاقات کسی بھوکے سے ہو جائے تو دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ گھر میں تو پانچ آدمی رہتے ہیں تو پانچ ہی کے لیے کھانا پکا ہوا ہے. وہ پانچ کا کھانا جو ہے وہ آٹھ کو بھی کافی ہو جاتا ہے, کبھی نو کو بھی کافی ہو جاتا ہے, کبھی دس کو بھی کافی ہو جاتا ہے. تو اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. بس کرنا یہ پڑے گا کہ سیری کے ساتھ کھا نہیں سکیں گے, تھوڑا کم کھانا پڑے گا. ہر شخص دو چار لوگ میں اگر کم کھائے گا تو وہ چھٹا آدمی بھی پانچ آدمیوں کے ساتھ کھانا کھا لے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی تعاون, ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خوب ترغیب دی ہے. اور عموماً سفر کے دوران ایک شخص دوسرے کے تعاون کا زیادہ محتاج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ گھر پر ہیں اور گھر پر کوئی بیمار ہو گیا تو پوری فیملی ہے, دیکھ بھال کرنے والے سب لوگ موجود ہیں تو تعاون کریں گے. لیکن سفر میں صرف میاں بیوی ہے, عمرے کا سفر ہے اور وہاں میاں بیمار ہو گئی یا بیوی بیمار ہو گئی, تو اب یہ تعاون کے اور مدد کے بنسبت گھر ہونے کے زیادہ محتاج ہو گئی. اس لیے بطور خاص حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے سفر کے آداب کے بیان میں اس کو ذکر کیا کہ اعانت الرفیق, رفیق اپنا ساتھی, اپنا دوست جو سفر میں ساتھ ہے اس کا تعاون کرو. اور صرف یہ نہیں کہ سفر کے دوران تعاون کرو, بلکہ اس میں یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ سفر سے پہلے بھی اس کا تعاون کرو. اس لیے کہ جو شخص سفر کا ارادہ کرتا ہے اور کہیں جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ارادہ تو کر لیا ہے, فیصلہ تو کر لیا ہے, لیکن اس کے پاس منزل تک پہنچنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اسباب نہ ہوں. تو اب تین باتیں ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف سفر کے دوران یا صرف مسافر کی مدد کا حکم نہیں فرمایا ہے, بلکہ تاکید یہ بیان فرمائی ہے کہ ہر حال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرے, اور صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم کا بھی تعاون کرے. اور اس سلسلے میں اس قسم کی حدیثیں وارد ہوئی ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالی شانہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. واللہ فی عون العبد, اللہ تعالی شانہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے, محمود بھائی کو یہ خیال آئے گا کہ اگر میں احمد بھائی کے ساتھ دو تین گھنٹے کے لیے لوئر کے پاس چلا جاتا ہوں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے, یہ انگلش جانتے نہیں ہیں, تو میرے بہت سارے کام ہیں جو رہ جائیں گے, وقت نہیں ہے میرے پاس, میں جانا تو چاہتا ہوں. تو اس میں یہی بتلائے گا کہ آپ چلے جاؤ, اس لیے کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے تو تمہارے وہ باقی دوسرے کام ہیں ان کو پورا کرنے میں اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور اللہ تعالی شانہ مدد کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ آپ کی دنیا کے کاموں میں بھی مدد کریں گے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے کاموں میں بھی مدد کریں گے اگر آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے. اب ایسے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو مدد کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. کبھی کبھی تو صرف تسلی کے دو الفاظ کہنے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی بولنا بھی نہیں پڑتا, صرف سننا پڑتا ہے. یعنی سننے سے اس کے کتنے مسائل دور ہو جاتے ہیں, جو دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. یہ بھی تعاون ہے, یہ بھی اعانت ہے. دو الفاظ کہہ دیے, دو چار دعائیں یا جملے کہہ دیے, یہ بھی تعاون ہے. اور اگر پریکٹیکلی ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلائیں, جو ہمدردی کا محتاج ہے اسے ہمدردی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ, کوئی ننگا ہے اسے کپڑے پہنا دے, کسی کو پیسے کی ضرورت ہے اسے پیسے دے دے, قرض کی ضرورت ہے اسے قرض دے دے, تو مطلقاً آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. اور اس قسم کی بہت سی حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں جس کی طرف حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ اشارہ کر رہے ہیں کہ فی الباب احادیث کثیرۃ تقدمت, کہ یہ جو ساتھی اور دوست کا تعاون کرنا ہے اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو گزر گئی ہیں جس کے اندر علل اطلاق آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا ذکر ہے سفر کی قید کے بغیر. جیسے کہ حدیث واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ تعالی بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. اور دوسری حدیث وحدیث کل معروف صدقۃن, کہ ہر بھلائی صدقہ ہے. تو جب ہر بھلائی صدقہ ہے تو کسی کا تعاون کرنا بھی تو بھلائی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا تعاون کرنا یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اللہ کی نظر میں. چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جتنے جوڑ ہیں جسم میں اس کے ذمے روزانہ اتنے صدقے ضروری ہے. تو اطبا لکھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں, تو روزانہ 360 صدقے ضروری ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ ہم میں سے ہر شخص تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ 360 صدقے کرے. 360 صدقے کا مطلب ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دیا تو ایک صدقہ ہو گیا, مسجد میں 5 پاؤنڈ کا چندہ دیا تو یہ دوسرا صدقہ ہو گیا, کوئی غریب مانگنے کے لیے آیا اسے, تو 360 صدقے روزانہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, ہر نیکی صدقہ ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو سواری پہ سوار کرانا, یعنی جب وہ سواری پہ سوار ہو رہا ہے اور اسے کچھ دقت پیش آ رہی ہے بڑھاپے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, تو اسے ہاتھ کا سہارا دینا اور چڑھا دینا اونٹ پر, گدھے پر, گھوڑے پر, یا یہ کہ اس وقت کسی کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھا دینا کسی معذور کو, یہ بھی صدقہ ہے. اور ایک شخص جو ہے وہ سواری کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, دو کام کبھی کبھی ایک ساتھ نہیں کر سکتا کہ ہاتھ میں سامان بھی ہے تو وہ سامان کے ساتھ میں بیٹھوں, تو گھوڑے کے اوپر اگر خود بیٹھ گیا تو سامان نیچے رہ گیا, اور سامان کو لے کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا, اب کیا کرے؟ تو کسی کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر بیٹھنے والا گھوڑے پر سوار ہو گیا اور آپ نے اٹھا کر کے اس کا تھیلا اس کے ہاتھ میں پکڑوا دیا, یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اس حد تک آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, سمجھا سمجھا کے بتلایا ہے. تو ایک تو ہے کہ علل اطلاق ہر معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا, نمبر دو بطور خاص سفر میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا, اس لیے کہ سفر میں آدمی زیادہ محتاج ہوتا ہے, زیادہ عاجز ہوتا ہے, زیادہ کمزور ہوتا ہے, اس کے پاس وہ وسائل سفر میں نہیں ہوتے جو گھر پر ہوتے ہیں. عمرے کے لیے گئے پیسے چوری ہو گئے, کیا کرے گا؟ یا گھر پر اگر پیسے چوری ہو گئے تو بیوی کے پاس بھی پیسے ہوں گے, اولاد کے پاس بھی پیسے ہوں گے, خود کے پاس بھی اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے, چچا زاد بھائی ہے, ماموں زاد بھائی ہے, پورا خاندان, قبیلہ, دوست احباب, سب چاہنے والے لوگ موجود, لیکن عمرے میں گئے, انڈیا گئے, کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں رشتے دار اپنے نہیں ہے اور وہاں چوری ہو گئی پیسوں کی. اب قافلے والے اگر مدد نہیں کریں گے تو یہ شخص کیا کرے گا؟ تو بطور خاص سفر میں چونکہ ایک دوسرے کی اعانت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے, اس لیے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے سفر کے آداب میں اس باب کو مستقل ذکر کیا. اور تیسری بات کہ جس طرح سفر کے دوران ضرورت پڑ جاتی ہے, کبھی کبھی ایک شخص سفر کا فیصلہ کر لیتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے اور عین سفر کے وقت, سفر سے دو چار دن پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم منزل تک نہ پہنچ سکیں, اس لیے کہ سواری کا سامان نہیں ہے. امید تھی, توقع تھی کہ کوئی گھوڑا مل جائے گا, خرید لیں گے, لیکن خریدنے کی طاقت نہیں ہے. تو کبھی کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس کہ 5000 پاؤنڈ ہے اور 6000 کی ضرورت ہے گھوڑا خریدنے کے لیے, اگر نہیں خرید سکے تو نہیں جا سکیں گے. کہا کہ 1000 قرض لے لو ہماری طرف سے یا 1000 ہدیہ لے لو, جو بھی کر سکے, لیکن آپ سفر آپ کیجیے. توشا نہیں ہے, سامان نہیں ہے جو سفر کے دوران ضرورت ہے, کہ آپ فکر نہ کیجیے. کبھی کبھی جو ہے پست ہمت ہو جاتا ہے آدمی بیماریوں کی وجہ سے, تو آپ کو ایسا اندازہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سفر نہ کیا جا سکے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سفر نہ کیا جائے, یہ صرف کم ہمت ہو رہے ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ نہیں نا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کا خیال رکھیں گے, آپ فکر نہ کریں, آئیے, آپ نے جو ارادہ کیا ہے یہ پورا کیجیے. آپ بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, ہم آپ کو انڈیا آپ کے رشتے داروں تک پہنچا دیں گے, آپ فکر نہ کریں. تو سفر علل اطلاق بھی ایک دوسرے کی مدد کرے جس طرح بھی ہو سکے, اور سفر سے پہلے سفر کی تیاری میں بھی مدد کرے, اور سفر کے دوران اور سفر میں واپسی تک بھی ایک دوسرے کا تعاون کرے. یہ جو تعزیت ہے, تعزیت کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کی تعزیت کرتا ہے تو یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من عزا ثقلا, ایسی ماں جس نے اپنا بچہ کھو دیا ہے, یا تو بچہ انتقال کر گیا یا بچہ گم ہو گیا, کوئی اغوا کر کے, اللہ حفاظت فرمائے سب کی, تو اس کی جو تعزیت کرتا ہے, تو تعزیت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ دو اچھے الفاظ کا کسی بردن فل جنت, تو جنت میں اس کو عمدہ چادر پہنائی جائے گی. تو چادر جو ہے, چادر یہ تو زائد کپڑا ہوتا ہے, مالدار لوگ جو ہیں وہ کپڑے پہنتے ہیں اور 1-1 لاکھ کی, 5-5 لاکھ کی, 10-10 لاکھ کی شال پہنتے ہیں, چادر مالدار لوگ پہنتے ہیں. بڑے بڑے منسٹر وغیرہ بھی انڈیا وغیرہ میں جن جگہوں پر اس قسم کا لباس پہنا جاتا ہے, تو اس کو چادر پہنائی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت اعلیٰ درجے کی جنت دی جائے گی, بہت عمدہ کپڑے پہنائے جائیں گے, اور ساتھ میں اخیر میں پھر چادر بھی اس کو دی جائے گی. دیکھو تعزیت, تو یہ تعزیت میں کیا ہے؟ تعزیت میں اعانت ہے, ایک دوسرے کا تعاون ہے. پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی جو شخص کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے, تو جب تک وہ گھر سے نکلتا ہے اور واپس نہیں لوٹتا, اس وقت تک وہ جنت کے میووں کو چن رہا ہوتا ہے, کسی کی خبر لینے کے لیے, بیمار پرسی کے لیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مورل سپورٹ, یہ اخلاقی تعاون ہوتا ہے. وہاں آدمی جاتا ہے, دو اچھے الفاظ کہتا ہے, مریض کو ایسا ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں. پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو اسے کھانا کھلایا جاتا ہے, اس کے لیے لوگ پھل فروٹ لے جاتے ہیں, یہ ایک تعاون ہے. اس کو انڈیا, انگلینڈ جیسی جگہ میں فروٹ کا کوئی محتاج نہیں ہے, جوس کا کوئی محتاج نہیں ہے, لیکن یہ ہمیں دو چار پاؤنڈ کے پھل فروٹ وغیرہ لے جاتے ہیں تو اس کا کتنا فائدہ سامنے والے کو ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. اعانت, کیا اعانت؟ تو شارحین لکھتے ہیں کہ سر پہ ہاتھ اس لیے رکھتے تھے کہ سر پہ ہاتھ رکھنے سے مریض کو تسلی ملتی ہے. نمبر دو, سر پہ ہاتھ رکھنے سے پتا چلتا ہے کبھی کبھی کہ بیماری کیا ہے. سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اوہو بہت بخار ہے, ڈاکٹر کو بتایا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ اب وہ مریض پڑا ہوا ہے بےچارا, اکیلا ہے تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں کہ اس کو بخار ہے یا کیا ہے. آپ نے جا کر کے ہاتھ رکھا تو پتا چلا, پتا چلا تو آپ اس کا تعاون کریں گے. اور اگر کوئی صاحب برکت ہے تو اس کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری کا ازالہ ہوگا. ہاتھ رکھنے کی وجہ سے پتا چلے گا کہ بیماری کیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اس مرض کا علاج بھی جانتا ہو. دیکھو یہ تعاون. تو ہماری شریعت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سکھاتی ہے, باہمی تعاون. اصل میں جو زمانہ گزر گیا ہے اچھا, اس میں لوگ خود بھوکے رہتے تھے, دوسروں کو کھلاتے تھے. اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں وہ زمانہ اتنا بگڑا ہوا ہے, اتنا بگڑا ہوا ہے کہ کھانا بچ کر ڈسٹ بن میں جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن ہمیں کسی اور کو کھلانا نہیں ہے. ہر شخص ڈرتا ہے, ڈرتا یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ کھلائے تو کہیں دوسرے دن بھی نہ آئے. بھائی کون آئے گا دوسرے دن؟ آپ کھلائیں گے تو آئے گا نا, اور اگر آئے تو پھر کھلاؤ, بار بار آئے تو بار بار کھلاؤ. اور اگر آپ کے اندر کھلانے کی طاقت نہ رہے تو جیسے ادب سے کھلا رہے تھے ادب سے عذر کر دو, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایک دوسرے کا بھائی تعاون کرو, اس سے آخرت ہماری بنے گی, اس سے آپس میں محبت بڑھے گی, پیار بڑھے گا ایک دوسرے کے ساتھ. تو خیر, عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہماری شریعت جو ہے ہمیں دینے کی ترغیب دیتی ہے, دوسروں کو خیال, دوسروں کا خیال رکھنے کا, دوسروں کا خیال کرنے کی ترغیب دیتی ہے. آج کل ہمیں پتا ہوتا ہے کہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس سے اول تو یہ کہ ملاقات ہی نہیں کریں گے, ملاقات اگر ہو بھی گئی تو کترا کر کے, جیسے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تجاہل عارفانہ. اور اگر ملاقات ہو بھی گئی تو دنیا بھر کی باتیں پوچھیں گے, وہ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے کہ کہیں مجھ سے. بھائی اس کو پوچھو کہ قرض آپ کا اتر رہا ہے, اللہ مدد کرے گا, تو اس کا دل بڑا ہوگا کہ بھائی میرے قرض کے بارے میں کوئی اور بھی میری فکر کر رہا ہے. ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی دعا پر بھروسہ ہوتا ہے, دعا بہت بڑا ہتھیار ہے, مسلمان جانتا ہے تو سب اس کو پوچھیں گے اور تسلی دیں گے اور دعائیں کریں گے. تو یہ دعا بھی تو ایک قسم کا تعاون ہے, اس کا دل کتنا. اور جو لوگ مقروض ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسی تنگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس بیچارے کی دنیا کتنی تنگ ہو گئی ہے, وہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جانتا. حالات ایسے آتے ہیں, بیماریوں کے اندر, قرضوں کے اندر, اولاد سے کوئی پریشان ہے, اس کے بارے میں دو الفاظ کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالی شانہ ہمیں ایک دوسرے کا غم پہچان کر اس میں تعاون کرنے والا بنائے. تعاون اصل میں چونکہ یہ باب ہی ختم ہو گیا ہے ہماری زندگیوں سے, اس لیے ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہی نہیں کہ احمد بھائی کس تکلیف میں ہے, محسن کس تکلیف میں ہے, ہم ابراہیم بھائی کس تکلیف میں ہے, ہم دیکھتے ہی نہیں. اگر یہ مزاج بن جائے, یہ ذوق بن جائے, تو جیسے ہمارے بچے کے بارے میں کچھ بھی دیکھتے ہیں تو فوراً ذہن متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ اس تکلیف میں ہے. بیٹا کیا بات ہے, آج تم ذرا غمزدہ معلوم ہو رہے ہیں. بیٹا تم نے جس طرح روزانہ کھاتے تھے آج کھانا نہیں کھایا, تو وہاں نظر آ جاتا ہے اور کسی اور کا نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقصد بنایا ہے, دوسرا مقصد نہیں بنایا ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو اس سلسلے میں امام مصنف علیہ الرحمہ نے تین حدیثیں ذکر کی ہیں, ان میں سے ایک حدیث آج کی نشست میں عرض کریں گے. ونبی سیدنا الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن فی سفر اذ جاء رجل علی راحلۃ له فجعل یصرف بصره یمینا وشمالا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من معه فضل ظهر فلیعود به علی من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس درمیان میں کہ ہم ایک سفر میں تھے جبکہ ایک شخص اپنی اونٹنی پر آیا، اور اونٹنی پر آیا جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی نگاہ کو پھیرنے لگا دائیں اور بائیں، تو ہم لوگ سفر میں تھے۔ تو یہ باہمی تعاون جو ہے وہ تو ہر جگہ ضروری ہے، لیکن یہاں جو کہ حضرت امام مصنف علی الرحمہ بطور خاص سفر میں اعانت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے حدیث بھی ویسی لے آئے کہ ہم لوگ سفر میں تھے۔ تو اگر یہ واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات فرماتے جو سفر میں فرمائی ہے، جب کسی محتاج کو دیکھتے تو آپ یہی فرماتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، اور اونٹنی پر سوار ہو کر آیا اور ادھر ادھر وہ دیکھنے لگا دائیں بائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت ذہین تھے، بہت ہوشیار تھے، اعلیٰ درجے کی فراست تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ شخص محتاج ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اونٹنی پر بیٹھ کر آیا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ سفر کے دوران نفقہ اور خرچہ اس کا پورا ہو گیا ہے، تو اونٹنی کو گھاس چارہ ڈالنے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، خود کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، یہ محتاج لگ رہا ہے، یہ پریشانی میں دائیں بائیں یوں دیکھ رہا ہے، یہ پریشان ہے بیچارہ۔ تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ترغیب دی اور ایک عام ارشاد فرمائے، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس کی مدد کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ مم معہ فضل ظہر فلیعود بہ علی من لا ظہر لہ، وہ شخص جس کے ساتھ زائد سواری ہے تو چاہیے کہ وہ اس کو لوٹائے، چاہیے کہ وہ اس کو لوٹائے، چاہیے کہ وہ اس سواری کو دے، الا من لا ظہر لہ، چاہیے کہ وہ اس سواری کو لوٹائے اس شخص پر جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ وہ تو سواری پر بیٹھ کر آیا تھا، سواری کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک مطلق ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس اللہ تعالی شانہ نے کوئی چیز زائد رکھی ہے اور وہ ایسے شخص کو دیکھے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو آپ اپنے پاس جو زائد چیز ہے وہ اس کو دے دیجیے، یہ ضروری نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کے پاس دو قلم ہے اور ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس قلم ہی نہیں ہے، تو آپ اسے قلم دے دیجیے۔ وہ آپ سے کسی نے کہا کہ میں قلم آپ کا استعمال کر سکتا ہوں، آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس قلم نہیں ہے، سفر میں ہے، تو آپ کے پاس دو قلم ہے تو آپ دے دیجیے اس کو سفر قلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوجہ کیا کہ دیکھو یہ صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ کسی ضرورت میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، تو تم لوگوں میں سے کوئی اٹھے اور اٹھ کر کے معلوم کرے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اور جس شخص کے پاس وہ چیز زائد ہے وہ چاہیے کہ اس کو دے دے، یہ مراد ہے۔ تو آپ نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ وہ شخص جس کے ساتھ زائد سواری ہے چاہیے کہ وہ سواری ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ، اور وہ شخص جس کے پاس زائد توشہ ہے، چونکہ سفر میں تھے زائد توشہ ہے، تو چاہیے کہ وہ توشہ اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہیں ہے۔ اور راوی کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ فذکر من اصناف المال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی مختلف قسموں کا ذکر کیا، ما ذکرہ جس کو آپ نے ذکر کیا، یعنی یہ صرف یہ دو باتیں بیان نہیں فرمائی، اور بھی کہ جس کے پاس زائد کپڑا ہے وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس کپڑا نہیں، وہ شخص جس کے پاس زائد برتن ہے وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس برتن نہیں، اس طرح آپ بیان فرماتے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ اتنا بیان فرماتے چلے گئے حتی رأینا، یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال آیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زائد چیز کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس فنا چیز زائد ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، تو ہمیں ایسا خیال آنے لگا کہ زائد چیز میں، ایکسٹرا چیز میں ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور ہی کی ہے، وہ محتاج کی ہے، ضرورت مند کی ہے۔ حتی رأینا، یہاں تک کہ ہمیں خیال آیا، انہ لا حق لأحد منا فی فضل، کہ ہم میں سے کسی کے لیے زائد چیز میں کوئی حق ہے ہی نہیں۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو بھئی جو چیز زائد ہمارے پاس ہے اگر وہ پوری کی پوری کسی کو دے دینے کا ہمارے پاس حوصلہ ہو تو بہت اچھا الحمدللہ. لیکن اگر اتنا حوصلہ نہ ہو تو کم سے کم کچھ تو دے, انصار کے بارے میں حق تعالی شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في انفسهم حرجا مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. اللہ تعالی شانہ نے ان کی تعریف میں یہ قرآن مجید کی آیت اتاری, کتنا اونچا عمل ہوگا یہ جی. ويؤثرون على, اور یہ ہوگا کب؟ وہ لوگ کر سکتے تھے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ 100 سال پہلے کے لوگ کر سکتے تھے. دیہات میں رہنے والے بے دین لوگ جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے وہ یہ کام کر سکتے تھے, خود بھوکے رہتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا چیز تھی ان کے پاس کہ وہ یہ کام کر سکتے تھے, اور وہ کون سی چیز ہے جو ہم کھو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت. قرآن میں ابتدا کس سے ہوئی؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں. اور اس محبت کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما اوتوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان محتاجوں کو جو کچھ ترجیح دے کر کے ان کی محتاجی کی وجہ سے عطا کرتے ہیں تو ان انصار کے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ان کو کیوں دیا گیا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے, خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ان کو دیا. اور ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه, اور محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں. امام واقدی رحمہ اللہ تعالی کا ایک قصہ ہے, اس پر بات کو ختم کرتا ہوں. امام واقدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہاشمی دوست تھا اور ایک تاجر دوست تھا. عید کا وقت قریب آیا تو امام واقدی فرماتے ہیں کہ گھر میں میری بیگم جو ہے وہ مجھے کہنے لگی کہ میں بھی سفر کر لوں گی, تم بھی سفر کر لیں گے, مگر بچیوں کا تو, بچوں کا تو کچھ سوچو. عید کا دن ہے اور روزانہ کی طرح گھر میں فاقہ ہوگا, بچوں پر کیا گزرے گی؟ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تمہارے ساتھ بچے جائیں گے, کپڑے ان کے پاس نئے نئے ہوں گے, کچھ تو سوچو, کچھ کرو. کہ بہت اچھی بات ہے. کہتے کہ میں اپنے تاجر یا ہاشمی دوست کے پاس چلا گیا. جب میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ بھائی گھر کے حالات ایسے ہیں, 2-4 دن کے بعد عید آ رہی ہے, اگر آپ کے پاس پیسے ہو تو کچھ قرض دے دیجیے, تو کہا کہ وہ اندر چلا گیا اور اندر جا کر کے ایک تھیلی جس پر مہر لگی ہوئی تھی, یعنی ابھی اس تھیلی کو کھولا بھی نہیں تھا. اس زمانے میں ہوگا کہ یہ مہر لگی ہوئی تھیلی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر 1,000 پاؤنڈ ہے. تو کہا کہ اس میں 1,000 دینار یا درہم جو کچھ بھی تھا اس نے مجھے دے دیا. میں بہت خوش ہو کر کے گھر آیا. اور میں نے بیگم کو دیا. امام واقعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر, مجھے اس وقت ترتیب یاد نہیں رہی کہ ہاشمی کے پاس سے میں لے کر کے آیا, تو ہاشمی کے پاس سے لے کر کے آیا تو کہا کہ تاجر نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا. تین دوست تھے ہم, اور تاجر نے کہا کہ میرے گھر کے حالات بھی ایسے ہی ہیں, کچھ تعاون کیجیے. تو امام واقعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کے بیوی سے مشورہ کیا اس سلسلے میں, اور میری رائے یہ ہوئی کہ کچھ ان کو دے دیتے ہیں, کچھ خود رکھ لیتے ہیں. تو میری بیگم نے یہ کہا کہ تم جو ہے ایک غیر عالم آدمی کے پاس گئے, تم تو عالم ہے, غیر عالم آدمی کے پاس گئے اور اس نے اس مہر کو توڑے بغیر پوری کی پوری تھیلی تمہارے ہاتھ میں تھما دی, تو کیا تمہیں بحیثیت عالم کے یہ زیب دے گا کہ تم اس میں تقسیم کرو کہ کچھ ہم رکھ لیتے ہیں کچھ ان کو دے دیتے ہیں؟ وہی عورت جو بھی کچھ وقت پہلے شکایت کر رہی تھی, یہ عورتوں کا بھی جذبہ, کہا کہ نہیں پورا کا پورا دے دو. اب وہ تاجر کے ہاتھ میں چلی گئی, امام باقیدی رحمت اللہ علیہ حاشمی کے پاس لے کر گیا ہے، انہوں نے تاجر کو دے دیا، تاجر نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تو کہاں سے لایا؟ تاجر نے جب وہ تھیلی کہا کہ تو یہ کہاں سے لایا، کہا کہ کیوں؟ تو کہے کہ میری تھیلی ہے، یہ تو میری تھیلی ہے، اور میرے پاس ہمارا حاشمی دوست اسی مصیبت کو لے کر میرے پاس آیا تھا جس مصیبت کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور میرے پاس بھی گھر میں کچھ تھا نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ اس کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، میں کسی اور سے قرض لے لوں گا، تو میں نے اس کو دے دیا اور میں تمہارے پاس قرض لینے کے لیے آیا۔ یعنی قصہ سمجھ میں آ گیا نا، ان میں سے ہر شخص محتاج ہے، دوسرے کو دے رہا ہے اور خود کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں کسی اور سے قرض لے کر اپنا کام چلا لوں گا۔ تو وقت کے بادشاہ تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے تینوں کو بلایا اور تینوں کو تحفے تحائف دیے، اور تحفے تحائف میں کہا کہ تم تینوں سے زیادہ کمال اس عورت کا ہے، اس لیے کہ عورت کا مزاج اپنے بچوں کے بارے میں بہت تنگ ہوتا ہے کہ نہیں میرے بچوں کی خوشی، تو کہا کہ یہ جو عورت نے خیرات کی کہ نہیں پورا دے دو اس کو، تو اس کو اور زیادہ بڑا تحفہ دیا بادشاہ وقت نے۔ یہ جو دینے کا ایک جذبہ تھا، مجھے معلوم ہے، میرا تو بچپن تھا، احمد علی بھائی زیادہ جانتے ہوں گے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی وہاں جب ہم انڈیا میں تھے، لیکن یہ معروف تھا کہ جب بھی کوئی شخص کچھ لینے کے لیے آتا تھا، مانگنے کے لیے آتا تھا، تو وہ اگلے دروازے سے آتا تھا، اس کو وہاں بٹھاتے تھے، اور کچھ نہیں ہوتا تھا تو پچھلے دروازے سے کسی اور کے پاس سے جا کر قرض لے کر کے اس کو دیتے تھے۔ اور یہاں کے بارے میں میں نے ان سے کچھ قصے سنے ہمارے والد صاحب کے، کہ فلاں شخص آیا، بہت تنگی میں تھا، بہت پریشانی میں تھا، تو والد صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے دو تین دن کے بعد آئیے اور دوسروں سے قرض لے کر اس کی ضرورت پوری کی۔ اور مالداروں تک کی، کبھی کبھی مالدار لوگ بھی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بیچارے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اس لیے کہ ظاہری حالت ان کی بہت شان والی معلوم ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کا بھی تعاون کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ۔ یہ چیز جو ہے جو ہمارے بڑوں میں تھی، ہمارے بزرگوں میں تھی، ہمارے پرانوں میں تھی، اس چیز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز زندہ ہوگی میرے بھائیوں تو خوشیاں جو ہے وہ عام ہوں گی، لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور جب لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ہم سبب بنیں گے تو اللہ تعالی شانہ ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔